اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی قوم کو ابھی بھی عذاب ہو رہا ہو, وہ سمجھ نہیں رہی کہ یہ عذاب ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا آیا عذاب الہی صرف آسمانی آفتوں سے ہے. بعض اوقات تو یقیناً آسمانی آفتوں سے ہے, مثلا طوفان نوح, قوم عاد, قوم ثمود, کہ کسی کو فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تیز آندھیوں سے ختم کر دیا, کسی کو فرماتا ہے ہم نے طوفان سے ختم کر دیا, کسی کو فرماتا ہے ہم نے زلزلے سے ختم کر دیا, کسی کو فرماتا ہے پتھروں کی بارش کر دی ان کے اوپر. کہیں کہیں تو یہ ہے, لیکن سورہ انعام کی ایک آیت کہتی ہے کہ عذاب کا پیٹرن ہمیشہ آسمانی آفتیں نہیں ہوتی. اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیے, سورہ انعام کی آیت نمبر 65 فرماتا ہے, قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. دیکھو کہہ دو اے نبی, وہ اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر بھیج دے عذاب, یا تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. یہ تو وہ ہو گیا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش, پانی کی بارش, اور کبھی نیچے سے کہ اچانک زمین میں زلزلہ طاری ہو گیا. او ایک اور راستہ بھی ہے, ایک اور راستہ بھی ہے, وہ کیا, او یلبسکم شیعاً, یا یہ کہ وہ تمہیں گروہ گروہ میں تقسیم. یہ عذاب کی ایک اور کیفیت ہے. کیا ہے یہ کیفیت؟ افتراق, انتشار, گروہ بازی. گروہ بازی کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑاؤ, جنگیں اور فساد. انظر کیف نصرف الآیات, نصرف الآیات لعلہم یفقہون, اور دیکھو کیسے ہم آیات کو گھما گھما کے بیان کر رہے ہیں تاکہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں. بس عزیزان محترم, معمولی زندگی بھی عذاب ہو سکتی ہے, معمولی زندگی بھی عذاب ہو سکتی ہے. وہی شہری زندگی جس کو ہم اپنے لیے نعمت سمجھ رہے ہیں, یہ عذاب الہی کا حصہ ہو سکتی ہے. اور قرآن کریم اس طریقے سے قوموں کے مقدرات کو بیان کرتا ہے. تو اب تک جو آپ کے سامنے کوشش کی گئی اس کے تحت یہ بتایا گیا کہ اللہ نے تاریخ کے اندر دو قوانین رکھے ہیں. فرمایا ہر چیز قانون کے اوپر ہے اور تم اس قانون سے استثناء نہیں ہو سکتے, چاہے تمہارے پاس طاقت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, تمہارے پاس کثرت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, اور تم نے کتنا ہی آبادیاں پھیلا لی ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کو دوسرے انسانوں کی تقدیر کو دیکھ کر اپنے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. ہم نے اس کے بعد مادہ پرستی کے اندر ڈیولپمنٹ کے اصول بیان کیے. اس کے بعد عرض ہوا کہ الہی نظام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ان آسائشوں پہ نظر نہیں ہے جو انسانوں کو مادہ دیتا ہے. جو مادہ پرستی آسائشیں دیتی ہے اسلام بھی اسے دینا چاہتا ہے, لیکن حل پہلے اندرونی ظلم کا خاتمہ قرار دیتا ہے. کہتا ہے اپنے اندر کے ظلم کو ختم کرو, تب تم آسائشیں لے پاؤ گے, پائیدار آسائشیں. پھر آخر میں عرض ہوا کہ تباہی کا, بربادی کا نظام کس طریقے سے چلتا ہے, تو چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں. اور آخر میں بیان ہوا کہ تباہی اور بربادی ہمیشہ آسمانی آفتوں سے نہیں آتی, ممکن ہے معمول کی زندگی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہی ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور ٹھیک 5:30 بجے ہم اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے. آپ خواتین و حضرات کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے, ہمارے نمائندگان آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ. ہم یہاں اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے. میں گزارش کروں گا حضرت الاسلام المسلمین آغا سید علی مرتضیٰ زہری صاحب سے کہ وہ یہاں آئیں اور دوسرے سیشن سے خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. پچھلے سیشن میں ہم نے قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے کچھ قوانین کا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ مادہ پرستی میں مادہ پرستانہ نظام کے اندر ایک قوم کو کب سمجھا جاتا ہے کہ یہ ترقی کر رہی ہے، انتہائی ترقی کسے کہتے ہیں، اور الہی نظام کے اندر ایک قوم کو ترقی یافتہ کب تعبیر کریں گے. انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کے بارے میں الہی نظام کا حل کیا ہے اور مادہ پرست نظام اس کو کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہایتاً یہ کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اگر ایک قوم زوال کے اندر ہلاکت پر پہنچنے والی ہو تو اس کی کیفیت کس طریقے سے بیان کی گئی ہے. اب آئیے امریکہ کی سمت، یعنی وہ ملک جس کے بارے میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کا ابھی بھی عقیدہ یہ رہے گا، بہت سارے لوگوں کا جن کی تعداد میں میرے خیال میں کمی واقع ہو رہی ہوگی، کہ دنیا کا بہترین ملک ہے اور روئے زمین کے اوپر ترقی اور تکامل کے اعتبار سے کامیاب ترین ممالک میں اس کو شمار کیا جائے گا. سب سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ امریکہ میں جو نظام ہے یہ نظام ہے کس قسم کا. دوسرے مرحلے میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف پہلوؤں سے امریکہ کی موجودہ صورتحال اس وقت کہاں پہنچ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ دیکھ لیں کہ مشہور کس چیز کے لیے ہے، امریکہ کا دعویٰ کیا ہے. امریکہ کا ایک دعویٰ ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس دنیا کا کامیاب ترین زندگی گزارنے کا نظام ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کا کامیاب ترین نظام حاصل کر لیا ہے. اس دعوے کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. سیاسی طور پر وہ اپنے نظام کو لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے لبرل ڈیموکریسی کا نفاذ کیا ہے، آزاد پسند جمہوریت، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، صرف دو اصولوں کے تحت آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نمائندگی ہے اور آپ کے پاس اکثریت ہے. نمائندگی اور اکثریت کے اصول کے تحت جو قانون بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. یہ زندگی گزارنے کا کامیاب نظام ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے اس بات کی دلیل کہ یہ زندگی گزارنے کا کامیاب نظام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہم دنیا کے حاکم ہیں، تو ہماری حکومت اس بات پر دلیل ہے کہ ہم کامیاب نظام ہیں. اگر ہم کامیاب ترین نظام نہ رکھتے ہوتے تو ہم حاکم کیوں ہوتے؟ تو ان کی تمام تر کامیابی کی دلیل ان کی حکومت سے بنے گی. اس کے علاوہ کچھ نشانیاں وہ جمع کریں گے، مثال کے طور پر وہ یہ کہیں گے کہ دنیا کے تمام لوگ امریکہ آنے کی خواہش کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کامیاب نظام ہیں، اور اگر ہم کامیاب نہ ہوتے تو لوگ ہمارے پاس آنے کی خواہش کیوں کر رہے ہوتے. اس طرح سے وہ اپنی کامیابی کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے. اب اس کے اوپر معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا، انہوں نے کتابیں لکھوائیں یا لکھیں ان کے مفکرین نے، ان کے محققین نے سو کالڈ. مثال کے طور پر ایک کتاب تقریباً 12-13 سال پہلے آئی، دی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ کا اختتام. اس کے رائٹر فرانسس فوکویاما نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کا جو نظام ہے وہ فکر بشری کی انتہا ہے. کہا ہے اب انسان کے دماغ میں اس سے بہتر اور کوئی نظام نہیں آ سکتا، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں آئے گا. تو جو سب سے بہتر نظام تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اب اس کے بعد کوئی بہتر نظام نہیں آئے گا. تو یہی اینڈ آف ہسٹری ہے، یعنی انسانی تاریخ کا تکامل امریکی نظام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. ممکن ہے 12-13 سال پہلے اگر فوکویاما نے یہ دعویٰ کیا ہو تو اس کے خریدار ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کم از کم اب جو کچھ امریکہ کے اندر پیش آیا ہے آخری 6-7 سال کے اندر، اس نے بہت سارے حقائق کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حتیٰ 10 سال پہلے کے مقابلے میں اب دنیا زیادہ بہتر طریقے سے امریکہ کو پہچاننے کی پوزیشن میں ہے. شاید 10 سال پہلے بھی امریکہ کا نظام دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو کچھ بیوقوف بنا پاتا ہو، لیکن اب بہت سارے عوامل ہیں. بہرحال اس مقدمے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، امریکی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکی نظام کے بارے میں ایک قول یہ قول ہے
کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کا آزاد ترین نظام ہے، اس میں جتنے حقوق فراہم ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں ہو پاتے، اس میں جتنی زندگی کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے وہ کہیں پر بہتر نہیں ہے، اس میں جتنے اچھے سسٹمز بنے ہوئے ہیں اس سے اچھے سسٹم کہیں اور موجود نہیں ہے، ایک رائے یہ رائے قرار پاتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر انسان آزاد ہیں، جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے عرض کیا کہ یہ تقریباً 10-12 سال پہلے تک بھی اگر کوئی یہ باتیں کہتا تو بہت سارے لوگ اس کے خریدار ہوتے، لوگ سمجھتے کہ ہاں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن 9/11 نے بہت ساری چیزوں کو آشکار کیا، کم از کم اب بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آئیڈیل نظام نہیں ہے لیکن جو موجودہ دنیا کے دوسرے نظام ہیں ان کے اندر سب سے اچھا یہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 10-12 سال پہلے تو اگر وہ یہ کہتے کہ یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، ہم نے تاریخ جیت لی، تو شاید اس وقت ان کے خریدار موجود تھے. لیکن اب کوئی یہ نہیں کہے گا یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے اندر ابھی بہت خرابیاں ہیں. لیکن ممکن ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم موجودہ نظاموں میں سب سے اچھا ہے تو اس کو کوئی ابھی بھی قبول کر لے، کوئی کہے کہ ہاں بھائی موجودہ نظاموں کے اندر یہ نظام سب سے اچھا ہے. بہرحال ایک اوپینین یہ اوپینین ہے. دوسری اوپینین یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ نظام اصلا نہ صرف یہ کہ انسانوں کا نظام نہیں ہے، یہ نظام کچھ مخفی تنظیموں کا نظام ہے، اس میں کوئی آزادی نہیں ہے، اس میں سب کا سب سیکرٹ سوسائٹیز کے ہاتھ میں ہے. ان کو امریکہ کی عرف عام میں کانسپریسی تھیوری کہا جاتا ہے، سازشی نظریات. دوسرے افکار کو، دوسری رائے یہ ہے کہ امریکہ ایک سازشی معاشرہ ہے، اس کے اندر کچھ ٹیمز ہیں، کچھ گروپس ہیں جو اندر رہ کر پورے امریکہ کے اوپر گرفت کر چکے ہیں، یہ اندر ہی اندر اس کو چلا رہے ہیں. دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے یہ بہت ڈیموکریٹک ہیں، بہت آزاد ہیں، کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے، جب تک وہ اندرونی تنظیمیں چاہتی ہیں جیسا چاہتی ہیں چلاتی ہیں، جب ان کا ارادہ بدل جاتا ہے کسی اور طرح سے چلا لیتی ہیں. کوئی صدر کا انتخاب صحیح نہیں ہوتا ہے، ساری کی ساری اندر کی تنظیمیں کرتی ہیں. اچھا، وہ اندر کی تنظیمیں کون سی ہیں؟ تو مثلا بہت ساری تنظیموں کے نام دیے جاتے ہیں، مثلا فری میسنری، بہت پرانی ایک تنظیم، اس کا سابقہ ہے 2100 سال کا. کہا کہ بھئی یہ فری میسنری کا ایکچولی گڑھ امریکہ کے اندر ہے. بہت ساری نشانیاں بتائی جاتی ہیں، بکس لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، آرٹیکلز ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹریز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. تھوڑا سا آپ انٹرنیٹ کے اوپر جستجو کریں تو آپ کو سینکڑوں ایسی چیزیں مل جائیں گی جس میں حتیٰ آپ کو دکھایا جائے گا کہ حتیٰ جو وائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے اس کے سامنے جو سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، ان سڑکوں کے ذریعے بھی فری میسن کی علامتیں بن رہی ہیں، فری میسن کی کچھ علامتیں ہیں. تو حتیٰ واشنگٹن ڈی سی کا نقشہ ان علامتوں کے اوپر تشکیل پا جائے. اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی جائیں گی، مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ آپ $1 کا نوٹ اٹھا کر دیکھیے، اس $1 کے نوٹ کے پیچھے فری میسنری کی علامت بنی ہوئی ہے. وہی علامت ایک پیرامڈ ہے، ایک احرام ہے، اس احرام کا ٹاپ ہٹا ہوا ہے، اس احرام کا ٹاپ نکلا ہوا ہے اور اس کی جگہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. تو کہا یہ فری میسنری کی علامت ہے اور واقعی $1 کے پیچھے یہ بنی ہوئی ہے. اچھا، اس احرام کے اندر اینٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، وہ بھی 33 ہیں، جو فری میسن کے مختلف لیولز ہیں. فری میسنری کی ایک تقسیم کے اندر 33 ماسٹرز ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ فری میسنر ہیں، اپنے ماسٹرز کو دکھانے کے لیے کی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ڈالر کے اوپر 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیٹن لینگویج کے اندر، انگلش میں نہیں ہے، اور ان کا مطلب کم و بیش وہی ہے جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. جبکہ یہ نوٹ کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ ظاہر 200 سال سے زیادہ پرانا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری شباہتیں نکال کر لوگ بتاتے ہیں کہ امریکن سوسائٹی ایکچولی فری میسنری کی سوسائٹی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب امریکہ بن رہا تھا اور ان کا جو کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا تو اس کے اوپر 30-32 جتنے لوگوں نے سائن کیے تھے اس میں سے پتہ نہیں 18 لوگ جو تھے وہ فری میسنری کے تھے اور ماسٹرز تھے فری میسنری کے. تو ایک فکر یہ بنتی ہے کہ اصلا امریکہ اپنی بننے کے پہلے دن سے اب تک ہمیشہ فری میسنری کے ہی ہاتھ میں رہا ہے، اور اس فری میسنری نے اپنی مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، مثال کے طور پر ایک گروپ کا نام ایلیومیناٹی گروپ ہے، یہ ایک گروپ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم دنیا کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں، روشنی دینے کے لیے آئے ہیں، ایلیومینیٹ کرنا ہے، دنیا کو روشنی دینا. ایک گروپ ہے جس کو بلڈربرگ گروپ کہا جاتا ہے، کہ یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس گروپ کے اندر بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے بونز اینڈ اسکلز یا اسکلز اینڈ بونز، اس طرح کر کے ایک گروپ بتایا جاتا ہے کہ وہ یل یونیورسٹی کے اندر اس کے اسٹوڈنٹس کا ہے، وہاں سے وہ لوگ ہائر کر لیتے ہیں، اور جو بڑے ٹاپ لیول پر امریکنز پہنچتے ہیں وہ سب کے سب اس گروپ کے ہائر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گروپس ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ ان کا امریکہ کی حکومت کے اوپر بہت سخت اثر و رسوخ ہے. مثال کے طور پر CFR، کونسل آن فارن ریلیشنز، اور بھی بہت سارے گروپس کے نام لیے جا سکتے ہیں. ٹرائی لٹرل کمیشن ایک ہے گروپ، تین پہلوؤں پر مشتمل کمیشن ایک ہے. بہرحال یہ دوسری اوپینین یہ کہتے ہیں کہ امریکن سوسائٹی ایکچولی دیکھنے میں جو کچھ ہے سب کا سب مصنوعی ہے، اندر کچھ اور ہے، اندر کچھ پارٹیز ہیں، کچھ گروپس ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور وہی ساری چیزیں نپٹا لیتے ہیں، اور باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ مسخرہ ہوتا ہے، دیکھنے دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ان کو امریکہ کی عرف میں کانسپریسی تھیوری کہا جاتا ہے، سازشی نظریات. اگر ہم سے کوئی پوچھے ہے کیا، بہت ساری باتیں کانسپریسی تھیوری کے اندر ایسی ہیں جو ناقابل انکار ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم نہیں کہنا چاہیں گے کانسپریسی تھیوریز 100% صحیح ہیں. مثلا فری میسنری 100% امریکہ کے اوپر گرفت رکھے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہیں گے. اس کی قابل قبول صورت بھی ہے، اور وہ قابل قبول صورت یہ ہے کہ امریکہ جتنا ڈیموکریٹک نعرہ لگا رہا ہے اتنا تو قطعاً نہیں ہے. مثلا کسی بھی ایسے ملک کے اندر جہاں انتخابات ہوتے ہیں، آیا دولت کا اثر ہوتا ہے انتخابات پر یا نہیں ہوتا؟ تو ہمارے خیال میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر انتخابات کے نتائج پر دولت کا اثر نہ ہوتا ہو. بالآخر جب انتخابات ہوں گے تو اس نے اپنے پروپیگیشن کرنی ہے، تبلیغات کرنی ہے، وسائل کو استعمال کرنا ہے، میڈیا کو، ٹیلی ویژن، ریڈیو، نیوز پیپر، میگزینز، ان تمام کے لیے فنڈ جمع ہوتا ہے. اچھا امریکنز یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فنڈ کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کس کے پاس فنڈ کہاں سے آیا. تو ایک آدمی پریزیڈنشل الیکشن کے اندر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ایک مقدار سے زیادہ فنڈ نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے خیال میں یہ سب باتیں قانون کی حد میں تو ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں 25 طریقے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سارے کام نپٹائے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ امریکہ میں اسمگلنگ نہیں ہوتی چونکہ قانون میں لکھا ہے کہ اسمگلنگ غلط ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اسمگلنگ غلط ہے، لیکن کیا اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ یہ دنیا کی ساری این جی اوز آپ سے کہہ دیں گے کہ ہاں ہوتی ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے، یہ سب کا سب ہوتا ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کرپشن نہیں ہونا، کرپشن پہ سزا ہے، تو کیا کرپشن نہیں ہوتا؟ ابھی امریکہ کی سب سے بڑی امریکہ کی انرجی کی کمپنیز اینرون کے اندر جو کچھ کرپشن ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے، اور اینرون کا کیس عجیب کیس ہے. ان لوگوں نے کرپشن کیا ہے جو دنیا کے چند مالدار ترین لوگ ہیں. یعنی مادی طرز فکر یہ کہتی ہے کہ جس کا پیٹ خالی ہوگا وہ کرپشن کرے گا. تو اگر آپ کرپشن سے بچنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر دیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ امریکہ میں ان ٹیمز نے کرپشن کیا ہے جن کے پیٹ ضرورت سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے کرپشن کیوں کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو باقاعدہ سیاسی نظام کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو حکومت دولت مندوں کو دے دیں. اگر حکومت دولت مندوں کے پاس گئی تو وہ کرپشن نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے غریب غربا کے حوالے کی تو وہ تو کرپشن کریں گے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ 60 سے عمرا کے ہی ہاتھ میں تھی، اور بدترین کرپشن جو ہے وہ یہاں پر ہو گیا. امریکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. بس ہماری جو رائے بنتی ہے وہ یہ کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت ڈیموکریٹک ہیں، اتنے ڈیموکریٹک تو وہ ہرگز نہیں ہے. ان کی اپنی تاریخ بہت زیادہ ثبوت دے رہی ہے. ہمارے پاس رچرڈ نکسن کے زمانے میں کیسز ہوئے، واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا، کس طریقے سے بل کلنٹن کے ساتھ ہوا، کس طریقے سے خود جارج بش کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اتنے ڈیموکریٹک ہیں نہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کچھ پریشر گروپس ہیں امریکہ کے اندر. وہ پریشر گروپس اپنی طاقت کے ذریعے سے
اپنی دولت کے ذریعے سے امریکہ کے اوپر ٹھیک ٹھاک کنٹرول رکھے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہم ثابت کر پائیں گے کہ فری میسنری کا وہ اقتدار ہے جو دوسری تھیوری نے کہا، شاید اتنا نہ ہو، لیکن کوئی یہ کہے کہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے وہ کہ وہ دوسری تھیوری کی طرح سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. مثلا کتنے گروپس امریکہ کے اندر ہیں جن کو بڑے گروپس کہا جا سکتا ہے، جن کو آنکھیں بھی بند کریں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو گروپس ہیں ہی، جن کے پاس طاقت بھی ہے. مثال کے طور پر کیا کوئی صہیونی لابی کی طاقت کا انکار کر سکتا ہے امریکہ میں؟ کہ مثلا امریکہ میں صہیونی لابی کے پاس طاقت نہیں ہے تو کون انکار کرے گا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو ذرا سینٹ میں ایک دفعہ کھڑے ہو کر صہیونیت کے خلاف بول کے دکھائے کوئی. اور جنہوں نے اب تک بولا ان کو جو سزائیں ملی ہیں وہ انسان خود ہی دیکھ لے. تو کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ امریکہ میں صہیونی یا جیوش لابی اسٹرانگ نہیں ہے. اب بہت اسٹرانگ ہے، غیر معمولی اسٹرانگ ہے، کون اس کا انکار کرے گا؟ یا مثلا کوئی کہے یہ جو ملٹائی نیشنلز ہیں ان کی امریکہ میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر ان کی طاقت نہیں ہے تو پھر کس کی طاقت ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہے کس کے پاس؟ پھر ان کا پیسہ ہے، اپنے پیسے سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کونسل آن فارن ریلیشنز ان ملٹائی نیشنلز کی بنائی ہوئی ہے، ان کے پاس مکمل طاقت ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے صدور کو اپنے اجلاس میں دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں آ کے بات کرو. یعنی امریکی گورنمنٹ سے تو جو بات کرو گے کرو گے، ہمارے یہاں آ کے بتاؤ کیا کرنے والے ہو. ان کے پاس اتنی طاقت ہے، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کیوبا کے صدر کو، فیڈل کاسٹرو کو انہیں بلایا اپنے پینل پر، سی ایف آر نے، کونسل آن فارن ریلیشن، جو بڑے بڑے کیپیٹلسٹ سرمایہ دار وہاں پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے بلایا اور اس سے کہا کہ تم تقریر کرو. اچھا یہاں پر جب کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ گٹھ جوڑ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اب تم یہ بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے صدر صاحب بھی وہاں جا کے تقریر کر کے آئے ہیں، کافی لوگ گئے ہیں وہاں پر تقریر کرنے. تو فیڈل کاسٹرو نے وہاں پر جا کے کمیونزم کی حمایت میں اور سرمایہ داری کے خلاف تقریر جھاڑ دی. کافی دیر تک تو وہ سنتے رہے اور وہ انتظار کرتے رہے کہ بالآخر کہیں رکے گا، پھر اپنی شرائط بولے گا کہ مثلا میں ان شرائط پر آپ کے سامنے جھکنے کو تیار ہوں. اس نے نہیں بولی. جب کافی دیر ہو گئی تو ان میں سے ایک بڑا بدماش آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تقریریں ہم تمہاری سنتے رہتے ہیں، یہ بتاؤ پوائنٹ کیا ہے تمہارا؟ یعنی کھل کر اس نے کہا کتنے میں بکو گے، ختم کرو معاملے کو، داستانیں تم نظریات سناتے رہتے ہو ہمیں. تو فیڈل کاسٹرو کو بڑا غصہ آیا اور وہ پاؤں پٹکتے ہر چلے گئے کہ بھائی یہ تو ہماری بہت زیادہ احانت ہو گئی. یہ لوگ اس لیول کے لوگ ہیں، یعنی دو اور دو چار کی طرح، یہ بتاؤ کہ کیا ہے تمہارے پاس. تو کوئی یہ کہے امریکہ میں ان کی طاقت نہیں ہے، یہ تو آنکھیں بند کرنا پھر اس کا مطلب ہے. اصل گزشتہ 60 سال میں جتنے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے سارے سی ایف آر کے ہیں، سارے سی ایف آر کے پینل کے لوگ ہیں. گزشتہ 60 سال میں کوئی امریکی وزیر خارجہ، جس کو ہم وزیر خارجہ کہتے ہیں وہ لوگ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کے پینل کے علاوہ بنا ہی نہیں ہے. تو اب بھی کوئی کہے گا ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کیسے کہہ دیں؟ یا مثلا ان کے جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے اور ان کے ڈسکشنز کو دیکھیے. اچھا ڈسکشنز میں بھی ایک خوبی ہوتی ہے، ابھی انہوں نے چند مہینے پہلے ایک ڈسکشن کروایا مڈل ایسٹ میں شیعت کے کردار پر، 3 سیشن میں. ان کی ویب سائٹ کے اوپر میرے خیال میں اس کی ویڈیو آڈیو ابھی بھی موجود ہوگی. تو 3 سیشن میں شیعت کے کردار پر مڈل ایسٹ میں گفتگو ہوئی. اس میں وہ بہت ساری باتیں ہوئیں جو ہمارے دوست احباب بدقسمتی سے ان کے رائے کے دفاع میں کہتے رہتے ہیں، چونکہ ہمارے دوست احباب کو بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ انجانے میں وہ کچھ دفاع کر رہے ہوتے ہیں جو سی ایف آر بھی چاہتا ہے کہ ہم اور آپ دفاع کریں. تو وہ آپ جا کر دیکھیے کبھی کس طاقت کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ امریکہ میں ان پریشر گروپس کے پاس پریشر نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ہی سورج کا انکار کرنے کے برابر ہے. ان کے پاس پاور ہے، پاور ہے تو بہرحال امریکہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا. ان کا اپنا نظام ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں. اصل جب ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی ایک ملک کی تو وہ خود 20-25 سال کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. پارٹیز کی پالیٹکس ایک لمٹ کے اندر کام کرتی ہے. مثلا ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکنز آئیں یہ ایک لمٹ کے اندر کام کرتے ہیں, لیکن ملک کی اسٹریٹجی 20-25 سال کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. اس میں پارٹیز کے آنے سے کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آنا ہوتا, وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گی. مثال کے طور پر امریکہ ابھی جو کچھ عراق کے اندر کر رہا ہے کیا یہ جارج بش کر رہا ہے, ریپبلکنز کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ امریکن سسٹم کر رہا ہے. امریکن سسٹم کے اندر اس طرح کے انسٹرومنٹ بنے ہوئے ہیں کہ اگر کسی پالیسی کے اوپر بدنامی زیادہ ہو تو اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک صدر کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاتی. مثلا اس وقت معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے تو ساری چیزوں کا ذمہ دار جارج بش قرار پا رہا ہے کہ بھائی یہ جارج بش گندا آدمی تھا, یہ چلا جائے گا تو پھر معاملہ صحیح ہے, سسٹم میں اندر کوئی خرابی نہیں ہے. جبکہ خرابی خود سسٹم کی ہے, سسٹم نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے عراق کے اندر, سسٹم نے کیا ہے افغانستان کے اندر. ورنہ جارج بش جیسے کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ سسٹم کے خلاف نکل کر کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو ہمارے خیال میں پریشر گروپس ہیں, زایونسٹ لابی ہے, صہیونی لابی پریشر گروپ, مضبوط پریشر گروپ, انڈسٹریلسٹ کی لابی ہے, مضبوط پریشر گروپ ہے, حتیٰ فنڈامنٹلسٹ کرسچنز جن کا جارج بش آج کل نمائندہ بنا ہوا ہے ایوینجلسٹ چرچ, پریشر گروپ ہے, مضبوط پریشر گروپ ہے, اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں منواتے ہیں. یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ ان پریشر گروپس میں کبھی مفادات ملتے ہیں کبھی مفادات ٹکرانے لگتے ہیں. مثلا ایوینجلسٹ جو چرچ ہے, کرسچن فنڈامنٹلسٹ پاور, اس کے بہت سارے مفادات جیوز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, صہیونیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ صہیونی ہیں وہ یہودی ہیں, بظاہر دیکھنے والا کہے گا ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہیے, لیکن دونوں کے مفادات تقریباً وہی ہیں جو دونوں بیان کر رہے ہیں, ایک جیسے مفادات کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہاں بعض جگہ ٹکراؤ بھی بنتا ہے, مثلا جوئش لابی صہیونسٹ لابی کے انڈسٹریلسٹ بلاک کے ساتھ مفادات ایک بنتے ہیں. کیوں؟ اصل زیادہ تر بڑی انڈسٹریز میں ہیں جیوز, وہی یہودی ہیں, وہی صہیونی ہیں, تو مفادات ایک بنتے ہیں. ہاں بعض جگہ مفادات ٹکراتے بھی ہیں. مثال کے طور پر کسی خاص ہوائی جہاز یا مثلا لڑاکا تیاری کی سعودی عرب فروش کے اوپر دونوں لابیز کے مفادات ٹکرا گئے. جو ملٹری ڈیفنس انڈسٹری تھی, جو جہاز بنانے کے کارخانے تھے, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو بیچنا چاہیے, اسے بیچیں گے تو کمائی ہوگی, اور صہیونسٹ لابی نے کہا کہ نہیں یہ جہاز سعودی عرب کو نہیں جانے چاہیے. مثلا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے, لیکن فنڈامنٹلی دونوں کی اپروچ ایک جیسی ہے. اسی طرح وہ میں نے عرض کیا کرسچن فنڈامنٹلسٹ گروپ, تو یہ لابیز اکثر ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور بعض جگہ پر ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے بھی ہیں. اب سوال یہ ہے خود امریکی نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ مثلا امریکہ کی سیکرٹ سروس ہے, امریکہ کی آرمی ہے. جو لابی جس وقت جتنی مضبوط ہوئی اس لابی کے ہاتھ میں یہ قرار پائے گا. مثال کے طور پر اگر آج دنیا کے امریکہ کی پولیٹیشنز کا آپ جائزہ لیں, ڈک چینی, جارج بش جونیئر, جارج بش سینئر, کانڈولیزا رائس, یہ تمام کے تمام امریکہ کی آئل انڈسٹری کے پیڈ ملازم ہیں. امریکہ کی آئل انڈسٹری کے یہ گرو ہیں سارے کے سارے, یہ بیٹھے میں ان کے مفادات کے دفاع کے لیے. اور پس پشت اسی انڈسٹری کا مفاد دفاع کرتے کرتے بلاخر صہیونیوں کے مفادات کو بھی دفاع کرنا پڑے گا. بس امریکہ میں جو صدر ہوگا اس کو یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ میں کس لابی کے مفادات کو زیادہ ڈیفینڈ کروں گا تاکہ میں طاقت پر باقی رہ سکوں. اور اگر وہ تمام لابی سے ٹکرا گیا تو یہی اس کے اترنے کا دن آ جائے گا, اس دن اتار دیا جائے گا, وہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا, اور البتہ کوئی ایسا آئے گا ہی نہیں. آئے گا تو فارغ بھی ہو جائے گا, جیسا کہ بعض امریکی صدر فارغ بھی ہوئے ہیں کہ جب وہ یہ نہیں کر پائے جو ان سے کہا گیا تو ان کو بہرحال نپٹا دیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امریکہ ڈیموکریٹک ہے یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اصل اب تو کچھ اور ہی سمجھ میں آ رہا ہے. مثلا آپ امریکہ میں جا کے دیکھیے جو کچھ 9/11 میں ہوا, خاص کر بلڈنگز کے گرنے کا واقعہ, پینٹاگون کے اوپر ٹکرانے والا جہاز, وہ تیسرا جہاز جو پتہ نہیں کسی جنگل کے اندر گر گیا, اصل ان تینوں واقعوں کا کوئی ذرا سا بھی انالیسس کرے تو سمجھ جائے گا کہ واقعہ وہ نہیں ہے جو کہلایا جا رہا ہے. بہ آسانی سمجھ رہے ہیں.
ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، پروفس اس کے اوپر موجود ہیں، انڈینائبل فیکٹس ہیں یہاں پر، کیوں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہے نہیں، اور بہت اچھی طریقے سے امریکنز اس بات کو احساس کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ممکن ہے 10 سال پہلے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوں، اب سمجھنا بہت آسان ہے. لہذا امریکہ موجودہ صورتحال بہت کریٹیکل صورتحال ہے خود امریکہ کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی کریٹیکل کیونکہ امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، ایران پر حملہ کرنے کی تول رہا ہے، پر تول رہا ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی کریٹیکل، خود ان کے لیے انتہائی کریٹیکل ہے. کیوں؟ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، معاملہ ان کے ہاتھ سے بری طرح سے نکل رہا ہے، اور وہ مجبور ہیں یہ ساری حرکتیں کریں جن کے کرنے سے معاملہ اور ان کے ہاتھ سے نکلے گا. اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور سوال سے شروع کرتے ہیں، آیا امریکی نظام کے اندر امریکی عوام پر کوئی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ امریکی نظام میں خود امریکی عوام پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو امریکی عوام کو دیکھیے، مثلا ہم اور آپ جس مسئلے کے اوپر شاید 5% بھی پریشان نہیں ہیں، ایوریج امریکن اس کے اوپر بہت پریشان ہے، اور وہ مسئلہ ہے ٹیکس کا. ہم نے تو اپنی پاکستانی زندگی کے اندر ٹیکس کے مسئلے کو شاید سوائے بڑی بڑی کمپنیز کے ڈیل ہی نہیں کیا کہ بھائی ٹیکس ہوتا کیا ہے. جن کی شاید حکومت میں تنخواہ ملتی ہے ان کے سیلری سلپ کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ اتنا ٹیکس کٹ گیا، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکس کسے کہتے ہیں، ورنہ باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی ٹیکس ہوتی کیا چیز ہے. ایک امریکن سے پوچھئے ٹیکس کسے کہتے ہیں، اس کی کمائی کا بہت ممکن ہے کہ 30% ٹیکس میں کٹ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ چیخے گا چلائے گا. اب یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے امریکن ایک عام امریکی کے ساتھ کہ اس کی اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی جیب سے نکالا جا رہا ہے، امریکہ کا مالیاتی نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود امریکی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، خود امریکہ کا مالیاتی نظام امریکی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، امریکہ کے پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر آپ اسٹڈی کریں تو کچھ نتائج پر پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے جو ڈالر کی ویلیو سیٹ کرتا ہے کہ ڈالر کی کرنٹ ویلیو کتنی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے یہ ادارہ؟ اصولاً تو امریکہ کی حکومت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن در حقیقت پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھ میں ہے جس کو فیڈرل ریزرو کہتے ہیں. یہ پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھ میں ہے، امریکہ حکومت یا امریکی عوام کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب میں ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، اس کی قیمت کب تبدیل ہو جائے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ یہ کر رہے ہیں، وہ خود اپنی سوسائٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے اس ظلم کو چھپانے کے لیے مجبور ہیں کہ وہ اس قوم کو دھوکے میں رکھیں گے. امریکی نظام میں ظلم ہے خود اپنی عوام کے اوپر، اور اس ظلم کو چھپانے کے لیے مجبور ہیں ان کو دھوکے میں رکھیں. اور ظلم کیا ہے؟ مثال کے طور پر امریکہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اپنی عوام سے کہا ہوا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ترین دنیا کا ملک ہیں. 80 سال سے امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں جہاں ڈیموکریسی کی بو بھی نہیں آنے دی انہوں نے. کیوں تعلقات ہیں؟ اگر آپ ڈیموکریسی کے متوالی ہیں، اب امریکی عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھیں، اور امریکی عوام کو بیوقوف بنانا ضروری ہے امریکی حکومت کے لیے، ورنہ امریکی عوام اپنی حکومت سے پوچھے گی کہ بھئی حقائق کیا ہیں، پھر جیسے کہ اب ان کو مشکل پڑ رہی ہے. تو امریکی نظام ایسا ہے کہ ان کا اپنی عوام کو بیوقوف بنانا ضروری ہے. اچھا، وہ اگر اپنی عوام کو بیوقوف بنائیں تو کس چیز سے بنائیں؟ ان کے پاس کئی راستے ہیں اس کام کے لیے. ایک راستہ فحاشی اور عیاشی ہے. امریکی نظام کے پاس اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بہترین راستہ فحاشی اور عیاشی ہے، اور یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا. جتنی آسانی سے امریکی عوام کو بے وقوف بنایا امریکی حکومت نے عیاشی اور فحاشی کے ذریعے سے، کسی دنیا کی قوم کو اس طرح بے وقوف نہیں بنایا گیا ہوگا. تو وہ محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے، فحاشی کے ذریعے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں، چھٹیوں کے اندر جتنے اپنے پیسے کو کماتے ہیں ضائع کرتے ہیں،
کیونکہ ان کے اوپر میڈیا کی ایک یلغا ہے کہ ان کو پیسہ خرچ کرنا ہے، بس وہ خرچ کرنے کے لیے مزید سے مزید کمانے پر مجبور ہیں، اور وہ اس نظام کے اندر پلے بڑھے ہیں، اس نظام کا حصہ ہیں، لہذا ان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوگا. آپ کو اسٹیٹسٹکس میں جا کر دیکھیں تو امریکی عوام دنیا کی بے خبر ترین عوام ہے، اسے کچھ نہیں معلوم دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. لہذا امریکہ کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ ایران عراق کی جنگ کے بعد جو خود 8 سال رہی ہے، میڈیا میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا، 1990 میں ایک سروے ہوا اور اس میں امریکیوں سے یہ پوچھا گیا کہ دنیا کے نقشے پہ پرشین گلف کہاں پر ہے، جہاں 8 سال جنگ ہوتی رہی ہے اور میڈیا پہ دھڑا دھڑ پرشین گلف کا تذکرہ تھا، تو سروے ہونے والوں میں سے صرف 20% بتا سکے کہ نقشے پر پرشین گلف ہے کہاں پر. انہیں نہیں معلوم تھا کہ 8 سال سے جس خبر کو وہ سن رہے ہیں یہ ہے کہاں پر. ایسا بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کے مشرقی ساحل والے سے پوچھا جاتا ہے وہ جو مغربی ساحل پر ریاست ہے اس کا نام کیا ہے، تو نہیں معلوم، نہیں جانتے. یہ جو سی این این میں اور آپ دیکھتے ہیں جس میں دنیا بھر کی خبریں آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایوریج امریکن بہت باخبر ہوگا، اگر آپ لوکل امریکن سی این این ایڈیشن دیکھیں تو 24 گھنٹے میں 20 منٹ انٹرنیشنل نیوز ہیں، کیا باخبر ہوگا. لہذا ایک ایوریج امریکن کو قطعاً نہیں معلوم کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سٹینڈ آف کی پوزیشن کیا ہے. یہ تو ہم امریکی عوام کی بات کر رہے ہیں. جارج بش کو انتخابات کے وقت پتا نہیں تھا اپنے صدر ہوتے انتخابات کے وقت کے پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے. لہذا نیوز رپورٹر نے کہا 3 سوال ہم آپ سے کریں گے، 3 سوال آپ کے اوپوننٹ سے کریں گے، اور جارج بش سے جب پوچھا کہ پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ صحیح چلتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کیا اس کا نام بتا پائیں گے. وہ نام نہیں پتا تھا اسے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے. بے خبر ترین عوام میں سے ایک عوام امریکی عوام. میں سمجھتا ہوں امریکی عوام خود مظلوم ہے، دھوکے میں رکھی گئی ہے، فحش کے دھوکے میں، میوزک کے دھوکے میں، اب زندگی کے تعیشات کے دھوکے میں. اچھا اس کی بھی نظام کو قیمت دینی پڑ رہی ہے، دھوکے میں رکھنا ان کی مجبوری ہے. وہ جانتے ہیں اگر امریکی عوام کو وہ سب پتا چل گیا، جو حتیٰ ایک ایوریج امریکہ کے باہر رہنے والے کو پتا ہے، تو امریکی عوام اپنے نظام کی گردن پکڑ لے گی، نہیں چاہیں گے امریکی عوام کو کچھ پتا چلے. اب آپ کبھی امریکہ میں رہنے والوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بھائی کبھی فادرز ڈے آتا ہے، کبھی مدرس ڈے آتا ہے، کبھی ایسٹر ہے، کبھی ویلنٹائن ہے، کبھی این بی اے کے میچ ہو رہے ہیں، کبھی فلاں کے میچ ہو رہے ہیں، کوئی دن خالی نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مشغولیت ہے. اور ساری مشغولیتوں کا ایک مقصد ہے، ٹی وی دیکھو، پیسہ ضائع کرو، بس سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس. ان تمام کے ہوتے ہوئے امریکہ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. مثلا انہوں نے فحشا کا جال بچھا دیا، میوزک کا جال بچھا دیا، رزلٹ کیا نکلا؟ عوام تو بیوقوف ہو گئے، لیکن اس کے رزلٹ ان کو اور دوسری لمبی مدت میں نکلنے پڑ گئے. وہ کیا ہے جو آپ کو یونیورسٹیز کے اندر نظر آ رہا ہے؟ اصل امریکن یونیورسٹیز ایک عجیب فینومینا ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر بہترین طالب علم ہرگز امریکی نہیں ہے، امریکہ کے باہر کے. امریکہ کی یونیورسٹیز کے بہترین طالب علم امریکہ کے باہر کے، اور جو کچھ امریکن یونیورسٹیز کے اندر کلچر ہے وہ ان ورجینیا جیسی حرکتوں سے نظر آتا رہتا ہے جو ورجینیا ٹیک کے اندر ہوا، کہ ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن آپ کو ایک خبر مل جائے گی کہ فلاں اسکول کے اندر، فلاں یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے فلاں کو قتل کر دیا، ایک آدمی نے اس آدمی کو قتل کر دیا، ہدف سے خالی ہیں. ہمارے ایک استاد ایک ٹیم لے کر کینیڈا گئے، فلسفے کے گروپ کی ٹیم لے کر کینیڈا گئے، اور ایک کینیڈین اسکالر کو دعوت دی کہ وہ اس ٹیم کو فلسفی سکھائیں، ویسٹرن فلسفی. صاحب وہ اسکالر ہمارے انسٹیٹیوٹ کی فلسفی کی ٹیم کو، کلاس کو فلسفی کے بارے میں کچھ پڑھا رہے تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کچھ کوشچن کیا جو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. مثلا ان کے ہاں روٹین نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ اتنی زیادہ دلچسپی بھی دکھائیں گے کہ سوال کریں گے. بھائی انہوں نے ایک سوال کیا، اس اسکالر نے جواب دیا، یہ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، جیسے کہ ہمارے یہاں حوزہ علمیہ کے اندر رائج ہے. تو جو ٹرانسلیٹر بیٹھے تھے انہوں نے ان کو اشارے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسکالر جو ہیں یہ پریشان ہو جائیں. تو اس اسکالر نے جیسے یہ فیل کیا کہ یہ منع کر رہے ہیں, ان سے کہا کہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کوئی کوشچن کیا ہے, اس کو بولنے دو. اتنے عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں اس یونیورسٹی کے اندر, کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا. پھر اس اسکالر نے بتایا, کہنے لگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں لیکچر کے دوران کوئی اسٹوری شروع کر دیتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ بچے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, تو زیادہ سے زیادہ ایک آدھ کوئی سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے, اس سے زیادہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتا. یہ عالم ہے. کھوکھلی امریکن یونیورسٹیز اگر وہاں سے باہر کے طالب علم نکل جائے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اسی بدبخت نظام کی وجہ سے, فحشا اور عیاشی کے اوپر مبنی نظام کی وجہ سے. ایک امریکن کی کیا خواہش ہے؟ ایک امریکن کی صرف ایک خواہش ہے, آسان عیاشی سے ملے گی, آسان عیاشی چاہیے. لہذا جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکی حکومت نے باہر کے طالب علموں کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر گرفت کرنا شروع کی, تو اچانک امریکن یونیورسٹی کے تمام اسٹینڈرڈز نیچے آنا شروع ہو گئے, کیونکہ جو اصلی سنبھالنے والے تھے وہ باہر کے لوگ تھے, اور انہوں نے احساس کیا کہ ہماری تمام یونیورسٹیز کے اسٹینڈرڈ میں قابل ذکر تبدیلی آ جائے گی اگر باہر کے اسٹوڈنٹس مزید نہیں آئے. تو حتیٰ ہمارے ملک میں امریکی سفیر نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم باہر کے اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو اپنے ملک سے نکالنا نہیں چاہتے. یہ ایک تعلیم کا معاملہ ہے. اسکولس کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ دنیا بھر میں کچھ مقابلے ہوتے ہیں جن کو اولمپیاڈس کہا جاتا ہے. مثلا میتھمیٹکس کے اولمپیاڈ ہوں گے, انٹر لیول کے تمام اسٹوڈنٹ جمع ہو جائیں گے, ان کے درمیان مقابلے کیے جاتے ہیں کہ ان میں کس کی میتھمیٹکس اسٹرانگ ہے, کس کی فزکس اسٹرانگ ہے, کتنوں کی کیمسٹری اسٹرانگ ہے. تینوں کے علیحدہ اولمپیاڈس ہوتے ہیں. زمانہ گزر گیا کبھی کوئی امریکی اسٹوڈنٹ فرسٹ آ پایا ہو. تینوں فیلڈس کے اندر ساؤتھ ایشینس فرسٹ آتے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشینس. زمانہ گزرا کہ جب امریکن اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی بریلینس نظر آتی ہو کہ اب وہ میتھمیٹکس کے اندر اسٹرانگ ہے. یہ امریکہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. ابھی میں ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا, چائنا کے اندر یونیورسٹی کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں میتھمیٹکس کا ایک کوشچن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں دیا گیا تھا. برطانیہ میں ایک ادارے نے وہ ٹیسٹ اپنے سائنٹسٹ کو چیلنج کے طور پر دیا تھا کہ کوئی اس کو سالو کر کے دکھا دے, جو چائنا میں یونیورسٹی میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں دیا گیا تھا. پھر اس نے برطانیہ کی یونیورسٹیز میں داخلے کے وقت ہونے والے ٹیسٹ کو اس ٹیسٹ کے سامنے رکھا تھا, تو بالکل لگتا تھا جیسے شیکسپیئر کے ڈرامے کے سامنے اے بی سی ڈی رکھی ہوئی ہو. یہ عالم ہے ان ملکوں کے اندر. بس ثقافتی اعتبار سے کھوکھلے ترین معاشرے تشکیل پائے, اور یہ میں عرض کرتا چلوں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں, امریکی نظام بہت اچھی طرح جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن امریکی نظام نہیں کر سکتا وہ جو اس کو کرنا چاہیے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے فوری اپنے لوگوں کے دماغ سے مادہ پرست کو نکالے, فحشا پرستی کو نکالے. فحشا پرستی اور مادہ پرستی کو نکال کر ان کو علم کی طرف لے کر جائے. لیکن اگر وہ یہ کریں گے, ان کی عوام اپنی حکومت کے ظلم کو سمجھ جائیں گے, ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے. بس یہ کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے یہ کہ اسی فحشا پر اصرار کریں گے. اور اب مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکی نظام خرابی کے اس لیول پر ہے کہ یہ اپنی خرابی کی اصلاح کے لیے کچھ بھی کرے گا اس کی خرابی بڑھتی چلی جائے گی. میں چند پہلو اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ٹیکنالوجی کے معاملے کو لے لیجئے. جدید ٹیکنالوجی کہاں ہے آج کل؟ آیا امریکہ میں ہے؟ دنیا کے مختلف اور حصوں کے اندر ہے؟ ایک چھوٹا سا علم کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے, یا اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشینز ہیں, فار ایسٹ کی طرف جا پائیں گے آپ, یا یورپ کی طرف جا پائیں گے. قطعاً کوئی ٹیکنالوجی کی بڑی ڈیولپمنٹ امریکہ سے حاصل نہیں ہو پا رہی. یہ کہ امریکہ ٹیکنالوجی کریٹ کرتا تھا پرانے زمانے کی داستان ہے. ملٹائی نیشنلز ہیں جو دنیا میں ہر جگہ ہیں, امریکہ سے تمام چیزیں آؤٹ سورس ہوتی چلی جا رہی ہیں. لہذا دنیا کے دوسرے علاقوں سے ان علاقوں کی امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے چیزوں کو حاصل کیا جا رہا ہے. خود امریکہ کے اندر آپ تصور کیجئے اس کی حالت خراب ہے. آپ نے دیکھا کہ دبئی نے کیا ہوشیاری دکھائی,
دبئی نے جب اس بات کو احساس کیا کہ امریکی نظام اپنے اندر سے کھوکھلے پن کا شکار ہے, تو اس نے اسی امریکی نظام کی کمائی کو باقی رکھنے کے لیے دعوت دی کہ وہ دبئی کی زمین کو استعمال کرے. یعنی جب 9/11 کے بعد یہ فیل ہوا کہ بیرونی ممالک کے طالب علم امریکہ نہیں جا پائیں گے کیونکہ وہاں سیکیورٹی کنسرنز ہیں, تو انہی امریکن یونیورسٹیز کو دبئی کی زمین پر دعوت دی گئی کہ وہی یونیورسٹیز دبئی کے اندر اپنے آفیسز کھولیں. نتیجہ یہ کہ امریکن یونیورسٹیز پھر کما سکیں اور جو اسٹوڈنٹ ہوں ان کو امریکہ لے جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے, جو بعد میں امریکی سوسائٹی کے اندر ایکویشن کو خراب کر رہے تھے. دبئی نے اس بیچ میں کمانے کی کوشش کی ہے امریکہ کی مدد سے, اور یہ جو دبئی کی غیر معمولی ترقی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دبئی مکمل امریکی مفادات کو پورا کروانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی دبئی امریکہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے ملک میں جو مفادات حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ ہم تمہیں اپنا ملک دیتے ہیں, تم ہماری زمین پر وہی مفادات حاصل کرو, نہایت یہ کہ اپنے مفادات میں ہمیں شریک کر لو. دبئی جس گیم کے اندر اس وقت پڑا ہوا ہے اس میں نہیں معلوم دبئی کی حاکمیت کہاں باقی رہے گی, اس وقت وہ نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو. تیسری فیلڈ ہے بین الاقوامی تجارت. ایک زمانہ تھا جب امریکہ کے پاس بین الاقوامی تجارت کا 40% کے قریب تھا, 40% کے قریب دنیا کی تجارت کا امریکہ کے پاس تھا. سب سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے سر اٹھایا, امریکہ سے شیئر کم ہوا, پھر جاپان کی باری آئی شیئر اور کم ہوا, پھر چائنا کی باری آئی امریکن شیئر اور کم ہوا, اب انڈیا کی باری ہے اور مسلسل امریکن شیئر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو ایران کی ترقی, گرچہ اس موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس وقت بین الاقوامی تجارت کا 8% ایران کے ہاتھ میں ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مسلمان ملک بین الاقوامی تجارت کا 8% اپنے کنٹرول میں رکھ پائے گا, جبکہ ہمارے جیسا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ایران کی اٹھان کا زمانہ ہے اور ان کے پاس ڈیولپمنٹ کا چانس انتہائی زیادہ ہے, تو کچھ بعید نہیں کہ ایران اس موضوع میں بھی کامیابی بہت بڑی حاصل کرے گا جس میں اب تک تصور کیا جا رہا تھا کہ صرف مادی نظام کامیابی حاصل کرے گا. 75 ارب ڈالر ایکسپورٹس ہیں ایران کی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کی سالانہ ایکسپورٹس 16 بلین ہے, 16 ارب, اور ایران کی آبادی ہمارے نصف سے کم ہے اور ان کی 75 ارب ڈالر ایکسپورٹس ہیں. ان کی ترقی کا آپ اندازہ لگا پائیں گے. بہرحال امریکہ کے لیے بین الاقوامی تجارت کے اندر یہ مشکل پیش آئے گی, اور بہت بڑی مشکل جو امریکہ کو پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے, اگر آپ نے حسن نصر اللہ کی وہ تقریر سنی ہو جو انہوں نے کتاب خانے کی کتابوں کی نمائش کے موقع پر کہی ابھی لبنان میں, تو انہوں نے اسٹیٹسٹکس بیان کیے. ایک بہت موقر جریدہ ہے دنیا کے اندر دی اکانومسٹ, اس کے اندر اسٹیٹسٹکس انہوں نے کوٹ کیے اور کہا کہ خود امریکہ کے اندر موجود تیل مشکل سے 20 سال چلے گا, اور دنیا اسلام یعنی سعودی عرب ایران اور عراق کے پاس تیل کوئی بھی 60 سال سے پہلے ختم نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں امریکہ کو ضرورت پڑی کہ وہ دیوانوں کی طرح عراق کے اوپر حملہ کرے, کیوں اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے. امریکہ کے سامنے رقبا ہیں, تجارتی رقبا, ٹریڈ کمپیٹیٹرز چائنا ہے, جاپان ہے, یورپ اور اب انڈیا بھی. اگر امریکہ ان تمام کے اوپر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ تیل پیدا کرنے والے علاقوں کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کرے. یہ وہ ضرورت ہے ضرورتوں میں سے ایک ضرورت جس کی خاطر امریکہ مجبور ہے اپنے علاقے سے نکلے اور ملیٹنسی دکھائے یعنی جنگی کام انجام دے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضرورت کس طریقے سے دوسری ضرورت کی طرف امریکہ کو لے کے جا رہی ہے. یعنی امریکی نظام میں چونکہ کھوکھلا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ جنگوں کے ذریعے سے اپنی کمی کو پورا کریں. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کیا جنگوں کے ذریعے امریکہ اپنی کمی کو پورا کر سکے گا؟ یہ جتنی جنگ بڑھاتے جائیں گے ان کے خلاف عالمی نفرت بڑھتی چلی جائے گی, جتنا زیادہ ان کے خلاف عالمی نفرت بڑھتی چلی جائے گی ان کے تجارتی مفادات اور خطرے میں پڑتے چلے جائیں گے, جتنے ان کے تجارتی مفادات خطرے میں پڑتے چلے جائیں گے ان کی ہلاکت اور زوال کا وقت اور نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اب کیا کوئی ہے کہ امریکہ سے یہ کہے کہ تم جنگ سے ہاتھ کھینچ لو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ؟ اگر یہ اپنے ملک واپس چلے بھی جائیں تو ان کی مشکل کا حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر پیچھے ہٹیں گے تو کیا تجارتی رقبا ان کو چھوڑ دیں گے؟ چائنا، جاپان اور انڈیا ان کو بخش دیں گے؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ امریکن سوسائٹی فی الحال ایک ڈیڈ لاک کے اندر ہے. اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس سوائے اس کے نہیں ہے کہ یہ اس جنگ کو جیت کے دکھائیں جو انہوں نے عراق اور ایران کے اندر شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور خوش قسمتی سے فی الحال ان کے پاس اس جنگ کو جیتنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا میری جیسی فکر یہ کہتی ہے کہ سوائے ہار کے امریکہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، سوائے شکست اور زوال کے امریکہ کا کوئی مستقبل ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کو نہیں جیت پائے گا؟ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی امریکہ حملہ کرے گا اور تم دیکھو کہ وہ ایران کو کیسے ہرائے گا. ایک شیعہ اہل بیت کا ماننے والا اپنی تقریر میں یوں کہے، میرے جیسے کے لیے بہت تکلیف دے دو وجہ سے. ایک یہ کہ کسی انسان کو اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے، یہ بے خبری کی حد ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ صورتحال کیا ہونے والی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بغض کی حد ہے، کسی کو اتنا بغض نہیں رکھنا چاہیے اپنے ہم مذہب لوگوں سے. بہرحال خوبی یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بغض رکھ لے، امریکہ کے پاس جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس وقت. کیوں ایسا ہے؟ امریکہ کی فوج کو دیکھیے، امریکہ کی فوج کے اندر موجود تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اتحاد کے عوامل کتنے ہیں. قرآن کریم نے ایک بہت اچھا نسخہ دیا ہے سورہ جمعہ کے اندر، ہم سب جانتے ہیں. ان یہودیوں سے کہو اگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو موت کی آرزو کر کے دکھائیں. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے اعمال ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے. یہ امریکی فوجی ہیں. امریکی فوجیوں کی تمام بلٹ اپ میٹیریلزم کے اوپر ہوئی ہے. میٹیریلزم کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، جان دینا نہیں ہو سکتا. اور جس فوج کے اندر جان دینے کا جذبہ نہ ہو، وہ ایک ایسی فوج کے مقابلے میں جو جان دینے ہی کو اپنی کامیابی سمجھ رہی ہو، کبھی بھی مقاومت نہیں کر سکتی. یہ امریکی فوج کی ناکامی کا سب سے بڑا راز ہے. کہاں امریکی فوج کامیاب ہو جائے گی؟ جہاں امریکی فوج کو اپنے جیسے میٹیریلسٹ ملے. اگر دو میٹیریلسٹ فوج ٹکرائیں، اس میں امریکی کامیاب ہوں گے، چونکہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، چونکہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، چونکہ ان کے پاس توانائی زیادہ ہے. لیکن یہ امریکی مادہ پرست فوجی جس دن اس کے سامنے ٹکرائے جو مادہ پرستی کا منکر اور خدا پرستی کا دعوے دار ہوگا، اس دن ان کی شکست یقینی ہے. بحمد اللہ اسرائیل اور حزب اللہ کے ایشو نے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں، بہت کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے واضح کیا ہے. اسرائیل کی طاقت اس فوج کے مقابلے میں کامیاب ہے جو اس کی طرح مادہ پرست ہو، جیسے اردن کی فوج، ایجپٹ کی فوج، سیریا کی فوج. لیکن یہ اسرائیل کی فوج اس فوج کے مقابلے میں بے بس ہے جو خدا پرست ہے، جس طرح کہ حزب اللہ. یہی نظام یہاں پر ہے. اگر عراق کے اندر امریکہ کا مقابلہ صدام کی فوج سے ہو، بلا شک و شبہ امریکہ جیت جائے گا. لیکن اگر عراق کے اندر امریکہ کا مقابلہ خدا پر یقین رکھنے والے عراقی شیعوں سے ہو، حتیٰ ان سے بھی نہیں جیت سکتا. ایران کی فوج سے بہت دور کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کیوں میں اسے اتنے یقین سے کہہ پاؤں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا میں قرآن نہیں جانتا؟ کیا قرآن کریم کے وعدے ختم ہو گئے؟ اپنی آنکھوں سے خدا نے متعال کے قرآن وعدوں کو چند مہینے پہلے عمل میں آتا دیکھ چکا ہوں، اب کیوں انکار کروں گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے ہرگز کافروں کو مومنوں کے سر پر کوئی غلبہ نہیں دیا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں ناکام نہیں کر سکتا. تمام اللہ کی باتیں ہیں. حتیٰ اگر میں عیسائی تفسیر کی طرف نہ جاؤں, صرف مادہ پرست ہو جاؤں, تب بھی امریکہ نہیں جیت سکتا. امریکی فوج میں دم نہیں ہے, امریکہ کی فوج کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ جیتنے کے قابل ہو. حتیٰ اگر امریکی فوج کو اس وقت کی کنڈیشن کے اندر کسی ایک قوم پرست فوج سے بھی ٹکرایا جائے تو وہ قوم پرست فوج اس فوج کو ہرا سکتی ہے. خدا پرست دور کی بات کہہ رہا ہوں, قوم پرست فوج سے بھی ٹکرائے تو امریکی فوج ہار جائے گی, کیونکہ امریکی قوم میں جذبہ نہیں ہے, امریکی فوج کے اندر جذبہ نہیں ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کچھ طاقت ہے جس کو ایک محدود پیمانے تک استعمال کر سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ان تمام کے پیچھے ایک الہی تفسیر عرض کروں گا جو ہم نے پہلے سیشن کے اندر بیان کی. ہر وہ نظام جو اپنے اندر سے خدا کو مائنس کرے گا جب بھی اس نظام سے ٹکرائے گا جس میں خدا موجود ہوگا تو یقیناً وہ شکست کھائے گا جس نے خدا کو مائنس کیا ہوا ہے. یہ خدا کا قانون ہے. جب بھی وہ نظام جس نے خدا کو نکالا ہوا ہے اس نظام سے ٹکرائے گا جس نے خدا کو داخل کیا ہوا ہے تو بے خدا نظام یقیناً ہارے گا. اب خدا نے متعال کے اصولوں کے تحت ہے. ابھی صرف ایک کام دیکھنا ہوگا کہ جو مومنین عراق کے امریکہ کے مقابلے میں آئیں, چاہے وہ عراق کے مومنین ہوں, چاہے وہ حزب اللہ کے جوان ہوں, چاہے وہ ایران کی فوج ہو, اپنے ایمان کے اوپر باقی رہے. اگر یہ اپنے ایمان کے اوپر باقی رہتے ہیں, جیسا کہ بحمد اللہ رب العالمین اب تک نظر آیا ہے, امریکہ کی فتح کا کوئی امکان سمجھ میں نہیں آتا. تو عزیزان محترم, میں اب تک جو خود سمجھ پاتا ہوں اس میں مجھے یقین ہے کہ امریکہ کے پاس اس جنگ کو جیتنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہے. اگر امریکہ اس جنگ کے اندر داخل ہوتا ہے, جو ایران کے ساتھ جنگ ہے یا حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہے, بظاہر مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی امکان ہو کہ یہ جیت پائیں گے. اور یوں احساس ہوتا ہے کہ خود امریکنز بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ نہیں جیت پائیں گے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے کم از کم اتنا کیا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم ہارے ہیں. کیا امریکن اسرائیلیوں کے اس اعتراف کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم ہارے ہیں؟ امریکنز بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے. کیوں؟ امریکنز اس میدان کو دیکھ رہے ہیں جہاں ان کی جیسی طاقت رکھنے والا ہار چکا ہے. اب امریکہ 10 دفعہ سوچے گا کہ حتی حزب اللہ کے مقابلے میں اترنا ہے یا نہیں اترنا ہے, اور 50 دفعہ سوچے گا کہ ایران کے مقابلے میں اترنا ہے یا نہیں اترنا ہے. تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے, ہم اس کو اسلام کی بیداری کا زمانہ سمجھتے ہیں, اسلام کی فتح و نصرت کا زمانہ سمجھتے ہیں. خود امریکی سوسائٹی کے اندر سے ٹوٹنے کا زمانہ ہے یہ. یہ سوسائٹی اندر سے ختم ہوگی. میرا نہیں خیال کسی کو امریکہ پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اس کو اندر سے ختم ہونا چاہیے. امام خمینی نے جب رشین پریزیڈنٹ گورباچوف کو لیٹر لکھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ تم نے خدا سے بے مقصد 70 سال مقابلہ کیا ہے اور تمہارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم لوگ ہار جاؤ گے اور تاریخ کے کوڑے دان کے اندر پڑے ہوئے نظر آؤ گے. اس موقع پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم خدا سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے اور مغربی ممالک اپنی نفس پرستی کی وجہ سے ہار جائیں گے. یہ امریکی نظام ہے, نفس پرستوں کا نظام ہے. نفس پرستوں کے نظام کو سوائے ہار کے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے. لہذا عزیزان محترم, اگر ہم 30 سال پہلے ہوتے تو شاید ہمارے لہجے میں طاقت نہ ہوتی. اگر ہم 15 سال پہلے ہوتے تو شاید آدھی طاقت میں بات کرتے. حتیٰ 1 سال پہلے ہوتے تو شاید ڈر ڈر کے بات کرتے. اب کسی ڈر کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی. بحمد اللہ رب العالمین, اللہ کی نصرت مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ ہے. بار بار ہمیں نظر آتی ہے نصرت, تو خوف کی کوئی گنجائش سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ امریکہ کے پاس سوائے ذلت اور خواری کے کوئی اور مستقبل باقی رہا ہو. بہت سارے اسٹیٹسٹکس یہاں پر بیان کیے جا سکتے ہیں, اعداد و شمار کا ایک ڈھیر لگایا جا سکتا ہے, لیکن میں نے ان اعداد و شمار میں آپ کو ڈالنا پسند نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اعداد و شمار پھر انہی کی دنیا سے آ رہے ہوتے تو دوسرا کوشچن یہ ہوتا کہ ان کے اعداد و شمار کے اوپر کس حد تک ہم یقین کر سکتے ہیں. میں نے صرف فلسفیکل انالیسس کرنے کی کوشش کی. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو مفکرین ہیں وہ اس مشکل کو نہ سمجھ پاتے ہوں, ان کے مفکرین بھی اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 60s کے زمانے سے جو الہی تجزیہ کرنے والے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکی سوسائٹی اضمحلال کی طرف جا رہی ہے. یعنی اگر کسی نے اس کا دقیق مطالعہ کرنا ہے تو کم سے کم رینے گینون نام کر کے فرینچ مسلم اسکالر کا مطالعہ کرے, رینے گینون کی مختلف بکس کو دیکھے. ان کا انتقال ہو چکا لیکن بہترین کتابیں انہوں نے 60s میں امریکی نظام کے کھوکھلے پن کے اوپر لکھی. اور اگر آج کے رائٹرز کے اندر دیکھنا چاہیں تو حتیٰ جیوش رائٹر, یہودی رائٹر نوام چومسکی کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے نوام چومسکی یا رابرٹ فسک جیسے لوگ, انگلینڈ کے رابرٹ فسک جیسے لوگ اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام کولیپس کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں معلوم کتنے سوشلسٹ مفکر ہیں جن کے خود افکار پہ ہمیں تنقید ہے, لہذا ہم ان کے نہ نام لیں گے نہ ان کی ویب سائٹس کو بیان کریں گے, جس کے اندر امریکہ کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور یہ زمانہ چونکہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, امریکی حکومت لمبی مدت اپنے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا پائے گی. یعنی ایک زمانہ تھا جب انہوں نے ویتنام کے اندر ظلم کیا اور امریکی عوام کو بہت دیر سے پتا چلا, اب وہ دور نہیں ہے. اب یہ اپنی مصلحتوں کی خاطر ابو غریب کی پکچرز پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں لیکن خود امریکی عوام ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ کیوں کیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ابو غریب کی تصویریں اتفاقی طور پر باہر نکلی ہیں, نہیں, انہوں نے اپنی مصلحت کے تحت پھیلائی ہیں, انہوں نے ویڈیوز اپنی مصلحت کے تحت پھیلائی ہیں, لیکن خود امریکی عوام اپنے نظام سے پوچھنے کی اس وقت صلاحیت رکھتی ہے کہ اگر ہم ڈیموکریسی کے دعوے دار ہیں تو پھر ہم نے یہ کیوں کیا. لہذا آج اگر آپ سرچ کریں تو جس کو ہم مورل میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں, امریکہ کے کتنے ہی مفکرین ہیں جو امریکی نظام پر اس لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں کہ ہم مورل میلٹ ڈاؤن کا شکار ہونا ہے, ہم اخلاقی طور پر پگھلی ہوئی سوسائٹی کہلائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف خود حکم دیتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور گوانٹانامو بے ایجاد کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور ابو غریب جیسے جیلوں کو آزاد کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر اپنی طاقت کے ذریعے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں. یہ سب چیزیں دکھا رہی ہیں کہ امریکی سوسائٹی اویئر ہو رہی ہے اور امریکن سوسائٹی خود اپنے نظام سے متنفر ہو کر علیحدگی کو پسند کرے گی. بہرحال انشاءاللہ خدا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے گا کہ جب ہم اس ظالم کے سر کو بھی اس طرح سرنگو ہوتا دیکھیں گے جس طرح خدا نے متعال کے سامنے آنے والے باقی ظالموں کو پروردگار عالم نے سرنگو کیا. اور خدا نے متعال کا وہ معاشرتی قانون ہماری نظر میں رہے کہ خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے جو تم سے پچھلوں کے پاس تھی, تمہارے پاس اس سے زیادہ اموال, اولاد اور آبادی نہیں ہے جو پچھلوں کے پاس تھی, وَأَهْلَكْنَاهُمْ, اور ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, جلد ہی ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ کیسا تبدیل کرنے والا بہت جلد چیزوں کو تبدیل کر دے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
یہاں ہم اپنے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے نمائندگان آپ کے درمیان موجود ہیں, آپ ان سے مائک حاصل کر کے سوال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ کا سوال موضوع سے متعلق ہی ہو اور کوئی بھی تحریری سوال قابل قبول نہیں ہوگا. شکریہ. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہ ڈیموکریٹک نظام ہے تو پھر یہ ویٹو کیا ہے جو امریکی صدر بش نے کہا تھا کہ میں بھی استعمال کروں, ذرا اس پہ پلیز بتا.
صحیح, ویٹو کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ امریکی سینیٹ اگر کوئی بل پاس کرتی ہے یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو, ان کے ایوان نمائندگان کوئی بل پاس کرتے ہیں تو اس کی توثیق امریکی صدر کو کرنی ہوتی ہے. اگر امریکی صدر اس بل کی توثیق کرے گا تو وہ قانون بنے گا, ورنہ وہ قانون نہیں بنتا. معمول یہ ہے کہ اگر سینیٹ یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کوئی بل پاس کرتے ہیں تو امریکی صدر اس کو ویٹو نہیں کرتے, اس کو سائن کر دیں اور وہ بل نافذ ہو جاتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ, جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں, وہاں سینیٹ یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, وہ کوئی ایسا بل پاس کر دیتے ہیں جو امریکی پالیسی, امریکی صدر کی پالیسیز کے 100% اگینسٹ ہوتا ہے, جیسا کہ اس بل کے ساتھ ہوا جو سینیٹ نے پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم فوجیں واپس بلانے کے لیے ایک ٹائم لائن چاہتے ہیں. امریکی صدر نے اس کو ویٹو کیا چونکہ اس کے پاس یہ طاقت ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر,
اب دوسرا راستہ یہ تھا کہ یہ بل دوبارہ سینٹ میں جاتا اور 2/3 میجورٹی اگر سینٹ کے اندر اس بل کو فیور کر دیتی تو امریکی صدر کا جو ویٹو تھا وہ کینسل ہو جاتا. لیکن ڈیموکریٹس کے پاس سینٹ کے اندر 2/3 میجورٹی ثابت نہیں ہو سکی, لہذا وہ بل ختم ہو گیا اور امریکی صدر کی ویٹو سے وہ ختم ہو پایا. یہ کہنا کہ اس نظام کے اندر ڈیموکریسی کے ہوتے ہوئے امریکی صدر کا ویٹو کیوں ہے, تو اس کی ایک توجیہ ہے جو امریکی نظام دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جتنے جس طرح سینٹ کو لوگوں نے انتخاب کیا ہے اس طرح امریکہ کے صدر کو بھی لوگوں نے انتخاب کیا, تو امریکہ کا صدر ان لوگوں کی رائے کے تحت ویٹو کرے گا جن کے تحت وہ انتخاب ہوا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو پیچھے موجود سسٹم ہے وہ اپنے پاس ایسے انسٹرومنٹ رکھنا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں اگر کوئی پبلک ڈیمانڈ بنے تو وہ اس کو روکنے کے قابل ہو, اور یہ اس کا روکنے کا طریقہ کار ہے.
ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ نفسانی طور پر پاکیزہ ہو جائے تو معاشرے کی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی, لیکن اگر معاشرے کے فقط چند افراد جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرے تو پورا معاشرہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہر ایک کو بدلنا ہوگا نا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص بدل لیتا بھی ہے اپنے آپ کو اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے جب نکلتا ہے تو اسی معاشرے کے افراد جو ہے وہ اس کی زندگی کو اتنی مشکلات میں بھر دیتے ہیں اور بلا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟
دونوں سوال کا پہلو ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر بھی دیا تو سوسائٹی پر اس کا اثر کیسے پڑے گا. ایک تو نقطہ آغاز ہے, نقطہ آغاز یہ ہے کہ کچھ لوگ اس بات کے قابل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کر دیا تو وہ اس گندے نظام کے اندر سے ایک استثناء بن گئے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ استثناء جو گندے نظام کے اندر اچھے بن گئے ہیں یہ اپنی فکر کو پھیلائیں گے کیسے, اس کے لیے مختلف انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ وہ طریقہ کار ہیں جو خدا متعال نے حق کے اندر رکھ چھوڑے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پاکیزہ ہے, خدا متعال کی نصرت کی خاطر اپنے کام کو انجام دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوگا, حق کی اپنی طاقت ہے جو سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لمبی مدت کی ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی اگر سوسائٹی میں اس وقت حق کو قبول کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے. دیکھیے ایک سوسائٹی اتنی بری سوسائٹی ہے جتنی بری امیر المومنین کے زمانے میں ان کے اطراف میں موجود سوسائٹی ہے, تو امیر المومنین حق کے مطلق, لیکن وہ سوسائٹی اس حق کے مطلق سے بھی متاثر نہیں ہو رہی, اور متاثر نہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین شہید ہو جاتے ہیں, سوسائٹی پر ان کے اثرات باقی رہے جو آج تک ہمیں مل رہے ہیں, لیکن وہ سوسائٹی کم سے کم تبدیل نہیں ہو سکے. ایک وہ سوسائٹی ہے جو بظاہر بہت بری ہے لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے اس کے اندر ایلیمنٹس ابھی بھی ہیں. میں مثال کے طور پر کہوں گا جیسے آیت اللہ خمینی کے زمانے میں ایران, کہ ایران اس وقت انتہائی برا تھا, عورتیں منی اسکرٹس پہن رہی تھیں, لوگ فحشا کا شکار ہوئے ہوئے تھے, لیکن جو آیت اللہ خمینی کی ذات کے اندر ایک حق تھا اسے قبول کرنے کے لیے ذریعے بنے ہوئے تھے. لہذا حوزے کا نظام موجود تھا جس نے امام خمینی کے افکار کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. جب وہ افکار لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئے تو تبدیلی کا راستہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گیا, لیکن لمبی مدت میں. یعنی 60s میں امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا اور انقلاب کو آتے آتے 79 لگ گئے, تو 17 سال لگ گئے امام خمینی کے افکار کو معاشرے میں پھیلتے پھیلتے یہاں تک کہ معاشرہ تبدیل ہو. لیکن یہ کس معاشرے میں ہوا؟ جس میں تبدیلی کا انفراسٹرکچر پہلے سے بنا ہوا تھا. تبدیلی کا انفراسٹرکچر پہلے سے بنا ہوا تھا. مثلا تبدیلی کا انفراسٹرکچر کیا تھا ایران کے اندر؟ اب دیکھیے تین ایلیمنٹس ہمیں اپنے ذہن میں سوچنے پڑیں گے. ایک رہبر جو دل ہو گیا ہے, ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنے اندر سوائے حق کے کچھ نہیں رکھا, جیسا کہ شہید صدر نے امام خمینی کے لیے کہا تھا, زوبو فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام, اس طرح خمینی میں ڈوب جاؤ جیسے خمینی اسلام میں ڈوب گئے. تو انہوں نے اپنی شخصیت کو اسلام میں ڈبو دیا. ایک عوام ہے جو بظاہر بری نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک خوبی کا عنصر ہے. وہ خوبی کا عنصر کیا ہے اس عوام کے اندر؟ حب اہل بیت. حب اہل بیت, یہ قوم ایران کی قوم اپنے اندر حب اہل بیت رکھتی تھی. بس اس حب اہل بیت کے نتیجے میں اس کا اس آدمی سے ایک تعلق بن گیا. وہ کیسے؟ یہ ان کے مرجع تقلید ہونے کے ناطے ان کے اسی حب اہل بیت کو ہدایت دے سکتے تھے کہ اب اہل بیت کی طرف سے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں.
کس نے ان کو لنک دیا اس مرجع کو جس نے حق کو اپنے اندر ڈبو لیا اور حق کے اندر یہ ڈوب گئے اور اس عوام کو جس کے اندر حب اہل بیت تھا لنک کون دے رہا تھا؟ یہاں حوزے کا نظام کام آ رہا تھا. حوزے کا نظام کیوں؟ حوزے کے نظام کے اندر جو طلاب تھے وہ اس مرجع کے معتقد تھے اور یہ طلاب محرم اور رمضان کے اندر امام جماعت ہونے کے ناطے ممبر اور ذاکر ہونے کے ناطے ایران کے دیہات دیہات گاؤں گاؤں قریہ قریہ میں جاتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ رہبری کے پیغام کی تشریح تفسیر ابلاغ سارے کام یہ حوزے کا نظام کر رہا تھا. یہ وہ انفراسٹرکچر تھا جس کے اوپر رہبری اور عوام کے درمیان رابطہ جڑ سکا. اگر کسی معاشرے کے اندر یہ انفراسٹرکچر نہیں بنا تو کچھ لوگ اگر اندر سے تبدیل ہو بھی گئے تو وہ معاشرے کو تبدیل نہیں کر پائیں گے. پھر ایسے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کی طرف جائیں. جو لوگ اپنے اندر تبدیل ہو چکے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ پبلک کے اندر اتنی جڑوں کو پھیلائیں کہ جب تبدیل کرنے کا موقع آئے تو پبلک کو تبدیل کرنے کے لیے تمام ذرائع فراہم کیے جا سکیں. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ذمہ داری ہماری قرار پائے گی وہ یہ کہ پاکستان کے عوام کے اندر اتنا پینیٹریٹ کرنا, چاہے وہ حوزے کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ چیریٹی کے کام کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ دین کے ابلاغ کے ذریعے سے ہو, کہ عوام کو وہ فکر ملنے کے وسائل فراہم ہو جائیں. تو جو منحرفین ان کے فکر کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے راستے بند ہو جائیں, خالص اسلامی فکر ملنے کا وسیلہ فراہم ہو جائے, اور پھر شاید 30-35 سال کے اندر یا 40 سال کے اندر ہم اس قابل ہوں گے, یا اگر کوئی خدا نے معجزہ اچانک دکھا دیا تو ایک علیحدہ معاملہ, کہ ہم اس قوم کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کروا پائیں گے. فی الحال انفراسٹرکچر نہیں بنا, اور جب تک یہ انفراسٹرکچر نہیں بنے گا ہم اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو ایک سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور یہ پیچھے سے کسی اور سمت جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ عراق میں امریکی ناکامی کا سبب جو ہے وہ القاعدہ کے جنگجو ہیں یا شیعہ مجاہدین؟ کیونکہ وہاں شیعہ مجاہدین کی طرف سے کوئی خاطرخواہ جو ہے نا کوشش سامنے آئی نہیں دکھائی دے رہی ہے. امریکی ناکامی کا سبب جو ہے وہ امریکی افواج کے قتل ہے جو کہ القاعدہ کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے, شیعہ مجاہدین کی طرف سے بہت کم ہے.
صحیح, میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ڈائریکٹ انفارمیشن ہے کہ قتل کس کی طرف سے ہو رہے ہیں, ہمیں اب تک نہیں سمجھ میں آیا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ کس نے بتایا کہ کون قتل کر رہا ہے؟ خود امریکنز کو نہیں معلوم, ہمیں کہاں سے پتہ چل جائے گا کہ انہیں کون قتل کر رہا ہے. جہاں تک القاعدہ کا معاملہ ہے, امریکہ نے ہمیشہ اپنی ناکامیوں کو کسی کے سر پہ ڈالنا ہے. انہوں نے افغانستان کے اندر لوگوں کو ٹیررسٹ بنایا, ان کو دہشت گرد بنایا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, بعد میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اسامہ بن لادن کو کریٹ کیا تاکہ دنیا سے کہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا, یہ اسامہ بن لادن نے کیا. جب عراق میں ان کو شکست ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے القاعدہ کو وہاں پر بھی ظاہر کر دیا, جبکہ خود امریکن پیپرز یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے عراق پر حملہ ہونے تک عراقیوں اور القاعدہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا. ان کے پیپرز کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک صدام موجود تھا القاعدہ کے عراق میں کوئی روٹس نہیں تھے. عجیب بات یہ کہ جب تک امریکہ نہیں آیا تھا تو وہاں القاعدہ نہیں تھی, لیکن جب امریکہ پہنچ گیا تب القاعدہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ القاعدہ ایک فضول بہانہ ہے. القاعدہ, اور اب دیکھیے گیم کیا ہو رہا ہے جس کی میں نے تشریح دو چار دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی بعض لوگوں کے سامنے. امریکہ کو عراق کے اندر ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکہ مزاحمت کرنے والوں کو اس مزاحمت کی سزا دینا چاہتا ہے. اس سزا دینے کے لیے القاعدہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے. بس جتنے شیعہ علاقوں کے اندر دھماکے ہوں گے یہ امریکہ کہے گا کہ یہ القاعدہ کروا رہا ہے, جبکہ یہ ان شیعوں کو سزا ہے امریکی مزاحمت کے سامنے, امریکہ کے سامنے مزاحمت کرنے کی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر شیعہ مزاحمت نہ کریں تو امریکہ انہیں کچھ نہیں کہے گا, جیسے کہ چند دن پہلے کسی نے مجھے فون کر کے کہا, تو میں نے اس سے کہا کہ 100 سال کی امریکہ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی ملک کے اندر
خود سے واپس نہیں آیا ہے. اگر یہ ویتنام کے اندر گئے اور ویتنام سے واپس آئے صرف اس وجہ سے کہ وہاں ان کا جانی نقصان اتنا بڑھ گیا کہ ان کے لیے رکنا ناممکن ہو گیا. ہمارے ان دوست نے اس طرح سے کہا کہ اگر کوئی امریکہ کو وہاں نہ مارے تو امریکہ خود ہی واپس چلا جائے گا. امریکہ آیا, امریکہ اتنی دور سے اٹھ کر عراق میں آیا تھا وہاں سے واپس جانے کے لیے کہ اگر کوئی اس کو نہ چھیڑے تو یہ خود واپس چلا جائے گا. امریکہ عراق کے اندر آیا ہے اپنے لمبی مدت کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. آپ نہیں چھیڑیں گے, اپنے مفادات کو اور اچھے طریقے سے حاصل کرے گا, کبھی بھی اس علاقے کو خالی کر کے نہیں جائے گا. لہذا میں نے چند دن پہلے بھی اس بات کی تشریح کی کہ تمام شیعہ گروپس جو اس وقت مجھے سمجھ میں آتا ہے امریکہ کو لمبی مدت کی ایک جنگ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنا کہ امریکہ کو شیعہ کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا, ہمارے خیال میں یہ صحیح تصور نہیں ہے. امریکہ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو وہ یقیناً شیعہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یہ کہ وہ شیعہ عوام کے اوپر ابھی بھی ظلم کر رہے ہیں القاعدہ کے ذریعے سے یا براہ راست, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو ابھی تک شیعوں کے اندر وہ لوگ نہیں ملے ہیں جو ان کے تابع بن کر زندگی گزاریں. اور مجھے نہیں یقین کہ امریکہ کو کبھی بھی شیعوں کے اندر وہ لوگ مل جائیں گے جو امریکہ کے سامنے سر جھکا کر اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. شیعہ قوم نے صدام حسین کے سامنے 30 سال جد و جہد کی ہے. اگر شیعہ قوم صدام حسین کے سامنے سرنڈر ہو جاتی, صدام حسین کے ساتھ مل جاتے, تو کوئی ظلم نہیں ہوتا جو صدام حسین نے شیعوں کے ساتھ کیا. جس قوم نے 30 سال صدام حسین کا مقابلہ کیا ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ اس کو امریکہ کا مقابلہ کس انداز میں کرنا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے اور عراق کے شیعوں کے تعلقات کبھی بھی اچھے ہوں گے. لہذا بدقسمتی سے قتل عام کا سلسلہ نہیں رکے گا, القاعدہ ختم نہیں ہوگی, اور اگر القاعدہ ختم ہو بھی گئی تو امریکہ کسی اور نام کو زندہ کرے گا اور اس نام کے نام پر شیعوں کو مارنے کی کوشش کرے گا جب تک کہ شیعہ امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہو جاتے. جی فرمائیے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر کی اصلاح کر لی, اپنے حیوانیت کو ختم کر لیا, اور باہر کا معاشرہ ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا. باہر کا معاشرہ ایک دوسری چیز ہے. اس وقت ہال میں بیٹھے ہوئے اتنے فہران اور برادران, تو کیا ہم سب مل کے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے؟
ہاں بالکل تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی اگر ہم سب لوگ پہلے اپنی ذات کے اندر اسلام کا اجرا کریں, اور جب میں پہلے کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 سال کی چھٹی لے کر چلے جائیے, نیکسٹ سیمینار میں نہیں آ جائے گا چونکہ ہم اسلام کا اپنے اندر پیادہ کر رہے ہیں. نہیں, میں یعنی یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے کہ ہم اپنے اندر اسلام کو ایجاد کریں اور اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان خواہر نے بالکل صحیح کہا, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہی بہت ہیں تبدیلی کے لیے, یہی بہت ہیں. لیکن اس صورت میں کہ ہم اور آپ 100% مسلمان ہو جاتے اور 100% اسلام کے ساتھ اس معاشرے کی خدمت کرنے کی طرف چلے جاتے, اگر ہم اور آپ اپنی ذات کی مصلحتوں سے نکل کر اسلام کی خاطر میدان میں کود جاتے تو میرے خیال میں اتنی تعداد بھی کافی ہوتی. اگر چھٹے امام کے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 17 آدمی میرا ساتھ دیتے تو میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا, یہاں تو 450 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت تعداد ہوتی اگر ہمارے پاس 100% اسلام رکھنے والے اتنے لوگ ہوتے. میں آپ کو اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کروں گا, آپ کے ساتھ شامل ہوں.
آپ نے ابھی پہلی تقریر کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کمیونٹی کے اندر عذاب بھیجنا چاہتا ہے وہ 2 کمیونٹی کو لڑوا دیتا ہے, کانفلکٹ پیدا کر دیتا ہے. تو عراق کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی تو 2 کمیونٹی کے اندر جو شیعہ اور سنی دونوں لڑ رہے ہیں, وہ عذاب الہی ہے یا تو امریکہ کا ایک وہ پروپیگنڈا ہے, کیا ہے؟
صحیح. ابھی قرآن کریم نے یہ لکھا ہے کہ 2 گروہوں کو بنا کر ان سے لڑا دیتے ہیں. ابھی ہمیں سوال یہ کرنا پڑے گا, آیا خدا ہوتا ہے جو 2 گروہ بناتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے جو اپنی بیوقوفی سے گروہ میں تقسیم ہوتا ہے؟ یعنی سادہ مثال لیجئے, جب رسول خدا کی وفات ہوئی اور مسلمانوں کے اندر 2 گروہ بنے تو کیا خدا نے لڑایا تھا یا کچھ لوگوں کی سازش تھی؟ کچھ لوگوں کی سازش تھی, باقی لوگوں نے سکوت اختیار کیا, اس کے نتیجے میں وہ فرقہ واریت مکمل چھا گئی. اگر لوگ کریں کہ کسی فتنے کے مقابلے میں اپنی الہی ذمہ داری کو درک کر لیں تو فتنے کا راستہ روکا جا سکتا ہے. خدا متعال اگر کسی قوم کو عذاب کرے گا تو وہ اس صورت میں کرے گا کہ جب وہ اپنی الہی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے. پاکستان کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے اور یہ جو دو لڑ رہے ہیں یہ وہ عذاب الہی ہے. ایک معنی میں صحیح ہے. اگر دونوں اپنی الہی ذمہ داریوں کو ادا کریں تو کبھی بھی یہ صورتحال پیش نہیں آتی جو اس وقت پیش آئی ہے. اس معنی میں عذاب الہی ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ جب بھی دو گروہ بنتے ہیں دونوں پر عذاب ٹوٹ رہا ہوتا ہے, نہیں ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے اوپر عذاب ٹوٹ رہا ہو. مثلا جب فرعون کی حکومت تھی جس کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا, فرعون نے بنی اسرائیل اور اپنی قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور قوم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی. قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کیا اور فرعون کے نظام سے رہائی حاصل کر دی. اس کا مطلب یہ ہے حتیٰ ایک ایسی صورتحال میں جب دو فرقے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اگر کوئی ایک بھی اپنی الہی ذمہ داری کو پورا کرے تو وہ کامیابی حاصل کر لے گا. ہر جگہ پر یہی ہوگا. مثال کے طور پر اگر عراق کے کیس میں جو آپ نے بتایا, ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے, ان کے اندر امریکہ فتنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک فرقہ کم از کم ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو الہی نظام کے اندر لے جائے, تو کم سے کم یہ فرقہ سرخرو ہو کر باہر آئے گا, چاہے حتیٰ میدان نہ جیت پائے ظاہری طور پر. اور مثال دوں آپ کی خدمت میں, کربلا کے میدان میں سید الشہداء ہیں اور یزید کا لشکر ہیں. یزید کے لشکر کو شیطان نے کھڑا کیا ہے. خدا متعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امتحان میں ڈالا کہ وہ سید الشہداء کا ساتھ دیں. مسلمان اس امتحان میں سرخرو نہیں ہو سکے. سید الشہداء نے الہی ذمہ داری کے اوپر عمل کیا, گرچہ خود شہید ہو گئے لیکن میدان سے سرخرو ہو کر باہر آئے. ہم اور آپ بھی یہی کام کر سکتے ہیں. حتیٰ اگر ہم ایک ایسے میدان کے اندر کودیں جہاں ہمارے مقابلے میں ایک فرقہ ہو جو باطل کا ہو اور ہمیں ایک باطل کے مارکے کے اندر دعوت دی جائے, ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اگر ہم الہی ذمہ داری کو انجام دے دیں. تو اگر شیعہ سنی کا کلیش ہو تب بھی ہم سرخرو ہی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی الہی ذمہ داری کو انجام دے دیں.
آپ نے مغربی یا امریکی زوال کی جو بات کر رہے ہیں, ہم سے پہلے ٹوین بھی یا برٹنس یا علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ مغربی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تو یہ 40s کی بات ہے, یہ کافی عرصہ قبل کی بات ہے, لیکن تاریخ میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جب تک کسی قوم عروج کی قابل نہیں, زوال کے باوجود وہ قوم سالم رہی ہے. مسلمان کے سیاسی زوال بھی سیاسی زوال کے باوجود عروج تک رہے جب تک یورپ بیدار نہ ہوا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے عروج کے باوجود بھی اسی اپنے زوال کے باوجود بھی اسی اسٹیٹ میں رہے, کیونکہ جو بیداری کی یا جو عروج کی علامات ہیں باقی ماندہ ممالک میں وہ بظاہر اتنی نظر نہیں آ رہی ہیں.
ہاں, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ایک قوم زوال کا شکار ہو رہی ہو لیکن چونکہ اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے تو یہ اپنے زوال کے باوجود اس حالت پہ باقی رہے. مثلا امریکی نظام 100% فحاشا پہ مبنی زوال پذیر نظام ہو لیکن مد مقابل نہ ہونے کی وجہ سے اسی حالت پر باقی رہ جائے. ان کی بات بالکل صحیح تھی. اگر مد مقابل نہ ہو, خوش قسمتی سے اب مضبوط مد مقابل موجود ہے. 28 سال سے وہ مد مقابل اس کی ناک میں عذاب کیے ہوئے ہے. پوری دنیا کے اندر اس کی بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر امریکہ کے نظام کے کھوکھلے پن کو ثابت کر رہا ہے, امریکہ کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے اور امریکہ کی کمزوری لوگوں کے سامنے ثابت ہو جاتی ہے کہ امریکہ اسلامی جمہوریہ کے نظام کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو ہم سمجھتے ہیں امریکہ کو مضبوط مد مقابل کا سامنا ہے اور یہ مد مقابل کوئی سیاسی مد مقابل نہیں ہے بلکہ صرف الہی نظریات کے اوپر مشتمل مد مقابل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس مقابلے کے اندر اپنی تاریخ کی شاید آخری جنگوں کو لڑنا ہوگا.
ہاں صاحب, سوال یہ تھا کہ عراق کے اندر عراقی گورنمنٹ کا اثر رسوخ کتنا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو امریکہ جتنے بھی جو دیواریں بھی تعمیر وہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا ایران مداخلت کر رہا ہے عراق کے معاملے میں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی؟
ہاں, پہلی بات تو یہ کہ عراقی حکومت کا اثر رسوخ کتنا ہے. ایک ملک کے اوپر کسی اور ملک کی فوج جب قابض ہوتی ہے تو پھر علاقائی لوگوں کا کتنا اثر رسوخ ہونا چاہیے؟ اگر ایک ملک کسی اور فوج کے کنٹرول میں ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر رسوخ جتنا بھی ہوگا اس قابض ملک کے تابع ہو کر اثر رسوخ ہوگا. اتنا ہی عراقی حکومت کا اس وقت اثر و رسوخ ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ امریکی حکومت سے مستقل ہو کر کوئی کام انجام دے پائیں گے, مجبور ہوں گے کہ امریکہ کے تابع رہیں گے. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ آیا ایرانی حکومت دخالت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اگر ایرانی حکومت کوئی دخالت نہیں کر رہی ہوتی تو امریکہ نے ایران کو مصر کی شرم الشیخ کانفرنس میں دعوت کیوں دی ہے؟ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اصرار کیا کہ ایران اس کانفرنس کے اندر شرکت کرے جو عراق کے ان ہمسایوں کی ہو رہی ہے جو طاقت رکھتے ہیں عراق کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ایران کو دعوت دینا خود اس بات کا اعتراف ہے کہ ایران کا وسیع اثر و رسوخ ہے عراق کی سیاست کے اوپر.
صاحب یہ جامع افزا اور طالبان کے نظام میں کیا فرق ہے, تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا پلیز.
ان میں سے کوئی بھی امریکہ میں نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو اس وقت گفتگو میں نہیں لے کے آتے. یہ جو ہمارا بائی ویکلی پولیٹیکل پروگرام ہے کرنٹ افیئرس کے اوپر, میرے خیال میں وہاں کے لیے زیادہ اچھا سوال رہے گا. اس وقت یعنی ٹاپک سے باہر نکل جائے گا.
سلام آغا, پاکستان میں انفراسٹرکچر بنائیں کیسے بنائیں, قائد کی ضرورت ہے؟
ہاں, ہمارے اپنے خیال میں دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ایک منصوبہ بندی کے. ایک دفعہ ہوتا ہے میں کوئی منصوبہ بنا رہا ہوتا ہوں اور ایک جگہ تک پہنچتا ہوں. مثلا میرے منصوبے کے اندر پانچ اسٹیجز ہیں, پہلا اسٹیج میں سوچتا ہوں میں کر سکتا ہوں, دوسرا اسٹیج میں کر سکتا ہوں, اور تیسرے اسٹیج کو سوچتا ہوں کہ جو ضروری تو ہے لیکن نہیں ہے اس وقت. تو میرے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, یا تو میں کہوں کہ چونکہ تیسرا لنک میرے پاس نہیں ہے تو میری منصوبہ بندی ختم. ایک اور راستہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تیسرا لنک نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ تو ہوگا, یا یہ لنک کبھی تو بنے گا تو مجھے منصوبہ بندی کو جاری رکھنا چاہیے, یا سبسٹیٹیوٹ پر یا لنک بنانے پر. یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. مثلا اگر اس ملک کے اندر انفراسٹرکچر بننا ہے اور وہ انفراسٹرکچر بننے کے لیے رہبری کی ضرورت ہے, اور اسمپشن خواہر نے یہ لیا کہ رہبری نہیں ہے, تو دو راستے ہیں یار, اگر نہیں بھی ہے تو کوئی سبسٹیٹیوٹ ہوگا, تو میں انفراسٹرکچر کے کام کو نہ روکوں, اس سبسٹیٹیوٹ کو استعمال کروں. اور اگر نہیں ہے, اور جیسے کہ انہوں نے ایزیوم کیا ہے, فرض کیا ہے, تو پھر میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ یا میں سبسٹیٹیوٹ تلاش کروں یا خود اس کو بنانے کی کوشش کروں. میں اپنے طور پر اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم تصور کر رہے ہیں کہ بہت سارے معاشرتی کام بغیر رہبر کے انجام نہیں پا سکتے, اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رہبر نہیں ہے, تب بھی بہت سارے کام انجام پا سکتے ہیں. اور ہم بہت سارے وہ کام نہیں کر رہے جن کے کرنے کے لیے حتیٰ اوپر کسی کی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ایسی کوئی سرپرستی کی ضرورت نہیں تھی, اس کے بغیر بھی ہو سکتے تھے. ہو تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اس کے بغیر بھی ہو سکتے تھے, لیکن ہم لوگ وہ کام انجام نہیں دے رہے. مثال کے طور پر, کیا پاکستان میں ایک مضبوط شیعہ میگزین چلانے کے لیے رہبری کی ضرورت ہے؟ یا اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے, 60 سال ہو گئے نہیں چلا, تو یہ کس کی کوتاہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں, اس میں ایک انٹلیکٹ یعنی ایک کلیکٹو اپروچ کی کمی ہے کہ ہمارے اندر شیعہ ہونے کے ناطے, خاندان اہل بیت کا معتقد ہونے کے ناطے, اسلام کی ایک انقلابی تفسیر کے معتقد ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری تھی, ان ذمہ داریوں کو ہم نے ادا نہیں کیا. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں کہ ہونے چاہیے تھے, جن کا کوئی تعلق چندہ تعلق کم از کم اس رہبری کے معاملے سے بھی نہیں تھا. اگر وہ معاملہ ہو تب تو ہم کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کو ایکسکیوز بنا رہے ہیں اپنے لیے جو اس وقت نہیں ہے. اگر ہم اس ایکسکیوز کے مرحلے سے باہر نکل جائیں تو بہت سارے کام ہیں جو ہم انجام دے سکتے ہیں اور ہمیں انجام دینے چاہیے.